أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفره من هو الجمود ولا يقضيه العطاء والجود. اس كل موت منتقص سواه وكل معنى مسموم ما خلا وهو المنان بفوائد النعام وأوائد المزيد والقسم مختلف عليه دهر فيختلف منه الحال فلا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي الواقف بجميع السياسات والحكم والعارف بما في لوح والقلم سيدنا الممجد وبشيرنا المسدد ونذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر والعدل المشتهر واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في أحسن كتابه وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر. سید الشہداء ذات بابرکت حسین ابن علی بقائے دین کا سبب بنی اور سید الشہداء کا یہ قیام ابا عبداللہ الحسین کا یہ امتحان جس نے اسلام کو جاویدانی بخش دی، جس نے اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک سرفرازی بخش دی، اس حوالے سے ہماری جو گفتگو چل رہی تھی کہ وہ کون سے علل و اسباب ہیں، وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ انسانیت، یعنی تاریخ اسلام سے ہٹ کر بھی اگر آپ اس کو اور تھوڑا سا اپنے بینائی کو وسعت دیں تو تاریخ انسانیت میں یہ حادثہ اپنی آب و تاب کے ساتھ زندہ و جاویدہ ہے. تو اس حوالے سے جو گفتگو چل رہی تھی، ہم نے کل ایک اشارہ کیا کہ جو چیز سبب بنی ان میں سب سے سر فہرست جو بقول بزرگان کے بقول علماء کے وہ علل ماندگاری کربلا، وہ وجوہات جن کی وجہ سے کربلا کو جاویدانی ملی ہے، ان میں سب سے پہلی چیز ارادہ خدا تھی. اور ارادہ خدا، بہرحال ارادہ خدا اس پوری کائنات کے اوپر غالب ہے، حاکم ہے، نور خدا ہے. کفر کی حرکت پہ خندازن پھونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا، انڈرسٹوڈ سی بات ہے. خدا نے جس چیز کے بارے میں ارادہ کر دیا کہ اسے جاویدانی بخشنی ہے، اس نے اپنی اس ارادے کو اذا ارادہ شیئن ان یکون لہ کن فیکون، اس نے چاہا کہ صفا و مروہ کے درمیان اس ماں کے صبر، اس ماں کے توکل اور اس کی بے قرار ممتا کا جو امتحان لیا گیا وہ جاویداں ہو جائے. اس نے اس صفا و مروہ کے درمیان کے جو جب کا جو پرپس تھا اسے جو ہے رکن قرار دے دیا اپنی عبادتوں میں سے ایک عبادت کا. اور جب تک الحمدللہ یہ کائنات رہے گی، جب تک مسلمان حج بیت اللہ الحرام اور عمرہ بیت اللہ الحرام کو انجام دیں گے، وہ اس ماں کی یادگار کو زندہ رکھیں گے کہ ٹھیک ہے اس صفا و مروہ کے درمیان جناب حاجرہ سلام اللہ علیہا تھی جو اس طرح سے بے قراری سے دوڑتی تھیں، اور وہ جو بیچ میں ایک فیز ہے جسے ٹیوب لائٹس کے ذریعے تھوڑا مینشن کیا گیا ہے الگ سے کہ جہاں ہرولہ کرتے ہیں مرد حضرات، البتہ خواتین کے لیے نہیں ہے، کہ یہ وہ مقام تھا جہاں جناب حاجرہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آتے تھے. تو حضرت حاجرہ کے قدموں کے اندر ایک سرعت تھی اور حضرت حاجرہ اسے ذرا دوڑنے والے انداز میں وہ مثلا جاتی تھیں. اور آپ سوچیے پروردگار عالم نے اس طرح سے بہت، خدا نے جس چیز کو چاہا دوام بخشنا، خدا عز و جل نے ان چیزوں کو دوام بخشا ہے عزیزان من. تو سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا عنصر، سب سے پہلی وجہ، سب سے پہلی علت، سب سے پہلا سبب جو واقعہ کربلا کی جاویدانی کا سبب تھا، وہ تھا ارادہ الہی جو اس پوری کائنات پر حاکم ہے. اب اس کے بعد ہم اگلے مرحلے کے اندر ہماری گفتگو بحول الہی و قوت الہی داخل ہوتی ہے. اور اس دوسرے مرحلے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا کی جو دوسری ایک انفرادیت ہے وہ کربلا کی جامعیت ہے. دیکھیں نہ یہ تاریخ کی پہلی جنگ تھی نہ یہ آخری جنگ تھی. اگر میرے سننے والے محترم, میری بہنیں, میری بیٹیاں, بہرحال مائیں, ماؤں کا مقام اتنا عظیم ہے کہ ان سے بات کرنے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے کہ کوئی جملہ ایسا منہ سے نہ نکل جائے جو ادب کے تقاضوں کے خلاف ہو. لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ اس لیے زندہ رہا کہ ایک طرف صرف مختصر سا لشکر تھا اور دوسری طرف ایک بہت ہی جسے کہیں بڑا لشکر تھا. بنائے کربلا نامی کتاب کے اندر باقاعدہ بحث ہے کہ عمر سعد کے لشکری کتنے افراد پر مشتمل تھے. روایات کا اختلاف ہے لیکن بہرحال بعض روایتوں کو جو ہمارے بزرگان نے بیان کیا 30,000 کا لشکر ہے مثلا. اب ادھر بہت قلیل سی تعداد ہے, ادھر بہت کثیر تعداد ہے. خوب جنگ بدر کا احوال کیا ہم بھول گئے؟ مسلمان کے ابتدائے اسلام اور صدر اسلام کی جنگ بدر بھول گئے ہم؟ لیکن میں نے جس طرح سے احد کی مثال دی تھی, بدر اس آب و تاب کے ساتھ ہم کون سے مسلمان ہیں جو جنگ بدر کی یاد مناتے ہیں؟ ہم بدر کے شہدا کی یاد مناتے ہیں ہم نہیں. جامعیت تھی, یہ جو سید الشہداء کے ساتھی تھے, جو سید الشہداء کے اصحاب تھے, جو سید الشہداء کے انصار تھے, جو سید الشہداء کے اقربا تھے, ان کے اپنے اندر کچھ ایسی جسے کہیں کوالٹیز تھیں, کچھ ایسی خصوصیات اور صفات تھیں جس نے اس قیام کربلا کو, اس سانحہ کربلا کو رنگ بھر دیے. ان میں سے بعض افراد ایسی خصوصیات کے ساتھ اس واقعے کے اندر موجود تھے جو منحصر بے فرد تھی. اور حقیقت ہے تاریخ کائنات کے اندر سید الشہداء کے جو ساتھی تھے وہ ساتھی بھی بے مثال تھے. اب ان ساتھیوں کے اندر ہمارے ہاں نوعاً ممبر سے زیادہ تر مرد حضرات کا بہت زیادہ تذکرہ رہتا ہے نا, کہ سید الشہداء کے ساتھی گویا سورہ فتح کی اس آخری آیت کی مانند. مثلا راوی کہتا ہے دوی یہ نخل سید الشہداء کے خیموں سے شب عاشور, اسی طرح سے بن بناہٹ تسبیح جیسے انسان سرگوشی میں خدا کا ذکر کرتا ہے اور اس کی آواز کے اندر ایک شباہت پیدا ہوتی ہے جو شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ کے اندر ہوتی ہے, اسی طرح سے کوئی حالت قیام میں ہے, کوئی حالت قعود میں ہے, کوئی حالت قنوت میں ہے, کوئی حالت سجدہ میں ہے, کوئی حالت رکوع میں ہے. جس طرح سے پروردگار عالم ان اصحاب پیامبر کا تذکرہ کرتا ہے سورہ فتح کی آخری آیت میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, محمد رسول اللہ والذین معه اشداء للکفار رحماء بینهم تراهم رکعا, کتنا پیارا جملہ ہے, تم انہیں دیکھو گے حالت رکوع میں, سجدن حالت سجدہ میں, یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اور وہ خدا سے طلب کرتے ہیں اس کی مرضی کو, اس کی رضوان کو. سیماہم فی وجوہہم من اثر سجود, ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان ہیں. ذالک مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل, ہم تو اس کی مثال تورات اور انجیل میں دی ہے. اور کس قدر جامع انتخاب تھا سید الشہداء کا کربلا کے میدان کے سپاہیوں کے لیے, اعم خواہ وہ مرد حضرات تھے, حبیب ابن مظاہر جیسے, بریر جیسے, مسلم جیسے. سید الشہداء نے ان میں سے بہت سو کو یاد کیا ہے. عصر عاشور جب ابا عبداللہ الحسین نکلے ہیں خیموں سے تو آواز دی ہے یا اصحاب الصفا و یا فرسان الحیاجا, اس کے بعد امام نے نام لینا شروع کیے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا قوم ان نومتکم وادفعون حرم الرسول, اپنی نیند سے اٹھو اے میرے دلیرو, حرم رسول کا دفاع کرو. اور اسی طرح سے وہ باعظمت خواتین جنہوں نے اس امتحان کو آگے بڑھانا ہے اور کمال تک پہنچانا ہے. بس اوقات اب یہ شاید میرے سننے والوں میں سے کسی کو لگے کہ یہ استحسان چل رہا ہے، لیکن مجھے کبھی کبھی ذاتی طور پر، یہ اب کوئی، یہ کوئی عالمانہ رائے نہیں ہے، یہ صرف ایک اہل بیت کے عزادار ہونے کے ناطے ایک خیال کا بسا اوقات میرے ذہن میں آتا ہے کہ جس طرح سے جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جناب ہاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑ کر چلے گئے، وہ تو پیلسٹائن واپس چلے گئے تھے نا، اور حضرت ہاجرہ کا امتحان اس کمسن اسماعیل علیہ والا نبی افضل الصلاۃ والسلام کے ساتھ شروع ہوا. کچھ اسی طرح کی شباہت عجیب سی آتی ہے، البتہ یہاں بہت شدت ہے امتحان کے اندر، اس امتحان کو اس کے ساتھ ملایا نہیں جا سکتا. میں نے تو پہلے ہی بارہا امام حسن مصطبیٰ کا جملہ دوران مجالس بیان کیا، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ حسین، تمہارے دن جیسا کوئی دن نہیں ہے. ابا عبداللہ کے اس قیام کو، ابا عبداللہ کے اس امتحان کو آپ کسی چیز کے ساتھ نہیں ملا سکتے، کسی دن کے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا اس دن کو. لیکن امتحان جس طرح سے سرزمین مکہ پر، سرزمین حجاز پر جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہا کا شروع ہوا، اور میں نے کل اشارہ کیا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 کی طرف، جو پہلے ابراہیم خلیل الرحمن علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی، اور پھر سرور کائنات حبیب الہ العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اس آیہ کریمہ کی آیت نمبر 37 آف سورہ ابراہیم کی تلاوت کی، جب سید الشہداء کو ایک قنداق کے اندر لپیٹ کر ختم المرسلین کے ہاتھوں پر دیا گیا. اب ان خواتین کی عظمت کے بارے میں سوچئے. میں کچھ جملے ان خواتین کے لیے کہوں، جامعیت ان امتحان کربلا ان خواتین اور بچوں کے دم سے بھی تھا. ان خواتین میں بہت ساری خواتین ناز پرور تھیں، ناز پرور. اب آہستہ آہستہ ہمارے ہاں اردو کا مزاج ایسا ہوتا جا رہا ہے کہ انسان بعض اوقات ایک جملہ اردو ہی کا بیان کرتا ہے، اور جب سننے والوں سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی اس کا مطلب سمجھ میں آیا، تو بسا اوقات اگر مجالس فزیکل ہوتی ہیں تو بچیاں کہہ بھی دیتی ہیں کہ نہیں سمجھ میں آیا. جیسے کل رات میں نے ایک لفظ استعمال کیا ممبر سے، حملہ آور بلوائی، جنہوں نے خلیفہ ثالث کے گھر پر حملہ کیا، تو میں نے مجمع سے پوچھا آپ کو حملہ آور بلوائیوں کا مطلب سمجھ میں آیا، تو جو بچیاں بیٹھی تھیں ان میں سے بعض نے نفی میں سر ہلا دیا کہ نہیں سمجھ میں آیا. تو میں نے کہا ہم اردو کا ترجمہ کہاں سے لائیں. ناز پرور، ناز پرور یعنی وہ خواتین جو معاشرے کے اندر ایک سوشل سٹیٹس رکھنے کی وجہ سے بہت ناز نعمت کے ساتھ اور بڑے پروٹوکول اور احترام کے ساتھ انہیں بڑا کیا گیا ہے. اب میرے پاس دامن وقت میں اس مختصر سی گفتگو کی گنجائش نہیں ہے کہ میں بیان کروں ان میں سے کتنی خواتین ایسی تھیں جو اپنی ذاتی کنیزوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں آئیں. تاریخ نے نقل کیے ہیں یہ جملے. ہم اگر تاریخ کی مفصل کتابوں کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسے جملے ملتے ہیں کہ مثلا فلاں مخدرہ جب میدان کربلا میں آئے تو ان کے ساتھ ان کی ذاتی کنیز تھی. یہ ناز پرور ہیں. اب مجھے نہیں پتا میں اس سے زیادہ اس لفظ کی کیسے تشریح کروں. یہ بڑے لاڈ اور بڑے احترام کے ساتھ کربلا کے میدان میں لائی گئی. یہ بنو ہاشم کی خواتین ہیں. ان میں ایک نام جو ملتا ہے وہ رباب بنت امرؤ القیس، سید الشہداء کی زوجہ. اور کیسی زوجہ! کتاب کا نام دانشنامہ امام حسین، تقریباً 14 یا 13 جلدوں پر مشتمل آغا محمد یہ ری شہری کی یہ ایک اکائٹنگ ورک ہے، اور کتاب کے مقدمے میں لکھا ہے کہ یہ 10 سال کی محنت ہے ایک ٹیم کی. اس کی جلد اول میں دانش نامہ امام حسین میں جناب رباب کا تذکرہ کرتے ہیں. یہ ابا عبداللہ الحسین کی زوجہ تھیں جو امرؤ القیس بن ادا کی صاحبزادی تھی. اور پھر تاریخوں میں اس کی جزیات کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ شام کے ایک مسیحی خاندان کا فرد تھا. خلیفہ ثانی کے زمانے میں جو ہے وہ مسلمان ہوا, اور اس کے بعد پھر کچھ چیزیں انہوں نے ان کے فیملی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے نقل کیے ہیں, اور کہا کہ یہ اس قدر ناز پرور تھیں کہ سید الشہداء نے ان کے حق میں ان کے خاطر ایک شعر کہا ہے جس کا ترجمہ بھی موجود ہے کہ بے جان سوگند من سرائے ردوس دارم. یعنی مفہوم کچھ اس طرح سے اب عبداللہ کے کلام کا کہ میں اس گھر کو پسند کرتا ہوں جہاں رباب اور سکینہ ہے. اور پھر اس کے بعد یعنی بعض جملوں کو جنہیں سید الشہداء سے نسبت دی جاتی ہے کہ میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا جہاں پر رباب اور سکینہ نہ ہوں. یہ آپ خود سوچئے, ایک ناز و نعم میں پلے ہوئے باپ کے گھر سے آئی ہوئی ایک بیٹی ہے. اس نے, میں نے شروع کی گفتگو کے اندر جناب زینب کبریٰ کے احوال کی طرف اشارہ کیا تھا, اس مخدرہ نے, انہوں نے اپنی زندگی کے ابتدائی ایام میں وہ امتحانات نہیں دیکھے جو جناب زینب کبریٰ نے دیکھے. حسب و نصب تو جناب زینب کبریٰ کا کسی اور سے ملانا ہی ابس ہے, لیکن کیسا صبر دکھایا, کس ناز سے لے کر آئے ہوں گے سید الشہداء اس زوجہ کو کربلا کے میدان تک, کیونکہ گود میں ایک شیر خوار بچہ ہے. اب کچھ جملے ہیں, یہ جملے میں نے مقتل میں کبھی نہیں پڑھے, میرے پاس ان کا کوئی تاریخی مدرک کوئی ماخذ نہیں ہے, لیکن ہماری ایک استاد بزرگوار تھی, وہ یہ جملے بسا اوقات 6 محرم کی مجلس میں نقل کیا کرتی تھی کہ راستے میں جب کبھی عراقی گرمی کی شدت کو محسوس کرتے تھے اب عبداللہ تو جناب علی اکبر سے کہتے تھے کپڑے کو کسی گھی کو گیلا کرو اور امی رباب کی اماری پہ ڈال دو. بہت چھوٹا ہے علی اصغر, اور امتحان کتنا بڑا تھا, اور کمال کیا ہے, کمال امتحان کے بعد دکھایا جانے والا وہ صبر ہے جو اس معظمہ نے دکھایا, جو اس مخدرہ نے دکھایا, جس کی مثال تاریخ بشریت کہاں سے لے کر آئے گی. کہا کہ یہ سید الشہداء کے 2 بچوں کی ماں تھی, جناب سکینہ اور عبداللہ, عبداللہ رضی جو حسین کے ہاتھوں پر آخری لمحات میں اب عبداللہ کے ہاتھوں پر موجود تھے. اور پھر کربلا کی, ابھی اتفاق ہے, میں نے آغا کاظم قزوینی کی کتاب زینب کبریٰ میں کچھ روایتیں دیکھیں, اور اس میں انہوں نے بہرحال آل سبتین کا ریفرنس دیا تھا, میں نے آل سبتین کو بھی چیک کیا تو اس میں ایک اور خاتون کا تذکرہ بھی ملتا ہے جو بالکل خالی ہاتھ واپس گئی ہیں, اور وہ زوجہ مسلم تھی. اس سے پہلے میں نے جو منابع یا جو کتابیں پڑھی تھیں اس کے مطابق جناب زوجہ مسلم جب واپس گئی ہیں تو ان کی ایک صاحبزادی ان کے ساتھ تھیں, عاتقہ یا حمیدہ نام نقل کیا ہے مختلف مقاتل نے. البتہ آغا کاظم قزوینی نے جو اپنی کتاب زینب کبریٰ اس میں کہا کہ ان کی بچی شام غریباں کی سراسیمگی میں جب خیموں کو آگ لگی ہے تو وہ بچی گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہو کر دنیا سے چلی گئی. ابھی اس روایت سے قطع نظر میں اس شہزادی کے بارے میں کبھی سوچی ہوں جب کربلا کے میدان میں گئی ہوں گی تو گود میں اصغر جیسا بچہ بھی تھا اور رونق پہلو سکینہ بھی تھی, لیکن جب واپس آئی ہوں گی. آغا نشہری نے اس کتاب کے اندر کہا, اور اس کے علاوہ ہمارے مقاتل نویسوں نے لکھا کہ جب واپس آئی ہیں کربلا سے تو انہوں نے سید سجاد سے، امام سجاد سے تقاضا کیا کہ بیٹا میں چاہتی ہوں تمہارے بابا کی قبر پر رہوں. ایک سال بیتوتہ کیا ہے قبر ابا عبداللہ پر، یعنی ایک سال ٹائم پیریڈ کو سپینڈ کیا ہے قبر امام حسین پر. یہ اس زمانے کی قبر ہے جہاں آج کی طرح سہولیات نہیں تھی عزیزہ نے من، بارگاہ اور قبہ نہیں تھا آج والے آسائے. آج کی کربلا کو ذہن میں رکھ کے مت سوچیں انہوں نے ایک سال اس کربلا پر کہ میدان میں کس طرح سے گزارا ہوگا، کہ جبکہ نہ کوئی سائبان ہے اس کربلا میں، نہ ہی کوئی بارگاہ ہے، نہ ہی کوئی قبہ ہے. میں آج سید الشہداء کو ان کے اس فرزند کا واسطہ دوں جو اس تمام تر کم سنی کے باوجود باب الحوائج کہلایا، وہ کہ جس کی شہادت کے بعد آغے فاطمہ منیا نے روضہ استاد میں ایک جملہ نقل کیا، اور البتہ آغے حسین اندلیب حمدانی نے بھی اپنی کتاب فار اللہ میں اس جملے کو نقل کیا، دا حسین چھوڑ دو، صبر چاہیے تھا قلب نازنین ابا عبداللہ کو، اور کیوں نہ چاہیے ہوتا. جب حسین اپنے ہاتھوں پر لے کر گئے ہیں لیسکر کو، اور روایت اور مقاتل کے الفاظ ہیں تلزی کی کیفیت میں تھے لیسکر حسین کے ہاتھوں پر. عزیزہ نے من، تلزی مچھلی کی خاص کیفیت کو کہا جاتا ہے، مچھلی کو جب پہلے پانی سے نکالا جاتا ہے تو مچھلی زمین پر خوب اچھلتی ہے، پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ اس کے اندر اچھلنے کی ہمت اور طاقت ختم ہو جاتی ہے اور وہ صرف دائیں اور بائیں کروٹیں بدلتی ہے. تیسرا موقع آتا ہے جب اس میں کروٹیں بدلنے کی بھی ہمت ختم ہو جاتی ہے تو صرف منہ کو بند کرتی ہے اور کھولتی اور بند کرتی. اور اب مچھلی کی اس کیفیت کو تلزی کہتے ہیں. حسین کے ہاتھوں پر علی اصغر تلزی کی کیفیت میں، حسین کے ہاتھوں پر علی اصغر کبھی منہ کو کھولتے ہیں کبھی بند کرتے ہیں، اور حسین اس عالم میں لے کر آئے کربلا کے میدان میں. اور باب ممبر نے ایک جملہ نقل کیا ہے کہ جب خیمے سے لے کر نکلے ہیں وہ حسین رباب کے شش ماہے کو، تو حسین نے گرمی کی شدت کو محسوس کیا، اپنی ابا کے دامن کو حسین مظلوم نے اس بچے کے چہرے پر ڈال دیا. فوج شیعہ سمجھی حسین مصالحت کے لیے قرآن لے آئے، اور جب کربلا کی فوج کے جب فوج شیعہ کے سامنے ابا کا دامن ہٹایا اور پوچھا ایوہ الناس کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں صاحب اولاد تو ہوگا، یہ وہ موقع تھا جب فوج شیعہ میں جو صاحبان اولاد تھے وہ منہ پھیر کے رونے لگے. عمر سعد ملعون نے حرملا بن کاہل اسدی کو اشارہ کیا اقتا کلام الحسین، حسین کی بات کو کاٹ دے، حسین کو بات مکمل نہ کرنے دے. اور اس کے بعد اس لعین نے وہ تیر، وہ سے شعبہ تیر، اب میں کس زبان سے کہوں، یہ وہ تیر تھا جو عرب گھوڑے کی گردن توڑنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، اس سے شعبہ تیر نکالا، انقلب السبی علی ید الحسین، بچہ حسین کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا. مجھے نہیں معلوم من الاذن الى الاذن کے الفاظ کس طرح سے تاریخوں میں نقل ہیں. سید الشہداء اس بچے کو لے کر واپس آئے، خیمہ ام رباب تک جانا چاہتے ہیں، حسین ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، پھر سوچتے ہیں ماں کیسے دیکھے گی، قدم پیچھے ہٹاتے ہیں، قدم بڑھاتے ہیں، قدم ہٹاتے ہیں، حتیٰ سید الشہداء نے پشتے خیام پر لے جا کر ایک ننی سی قبر کھود دی. تم کو سر کیا خبر، تیرے ستم کھانے کے بعد شاہ کتنی دیر روئے تم کو دفنانے کے بعد. اور قبر علی اصغر کو بنا کر سید الشہداء کھڑے ہو گئے، ہمارا سلام ہو اس امام مظلوم پر، مولا اس شہید کی شہادت نے آپ کے قلب نازنین کو کس طرح سے تڑپایا ہوگا، بس ہمارا سلام ہو اس ماں پر کہ جس نے جب ایک آخری جملہ اور رجل کو اللہ جب 11 محرم کی زہر میں سروں کی گنتی شروع ہوئی ہے تو کسی لئی نے عمر ساتھ سے کہا ایک سر کم ہے، یہ وہ بچے اس بچے کا سر ہی سروں میں نہیں ہے جسے حسین آخری مرتبہ اپنے ہاتھوں پر لائے تھے. قلب نازنین نے مادر تڑپ کے رہ گیا، فوج اشکیہ سرزمین کربلا پر پھیل گئی، بہت سارے لائنوں نے نیزے زمینیں کربلا میں گاڑے، جلے ہوئے خیام کی پشت پر ایک لائن نے جب نیزہ گاڑا تو صرف نیزہ تھا، جب نکالا تو علی اصغر کا ننھا سا لاشا اس نیزے کے ساتھ تھا۔ میرا دل کہتا ہے قلب ام ربا پر کیا صبر کا عالم ہوگا، پروردگارا وہ ماں جس کا صبر استعمال کا تھا، خاندان بنو ہاشم کی عورتیں جس ماں کے بہن سے اٹھا کرتی تھیں۔ یہ جملہ ڈیڈیکیٹ کروں اپنی مرحومہ والدہ کو، وہ پڑھا کرتی تھی بس اوقات مصائب میں کہ اس بیوی کی بہن سے بنو ہاشم کی عورتیں صبح سحر میں اٹھا کرتی تھیں کہ جب سحر کا وقت ہوتا تھا تو آواز دیتی تھی اصغر کہاں ہو، اصغر کہاں ہو، اور ایک اجلے جھولے کی ڈوری ہلا کر آواز دیتی تھی۔ صبح پرندے آشیانوں سے نکلتے ہیں، شام ڈھلے لوٹ آتے، تم میرے ہاتھوں سے حسین کے ہاتھوں پر ایسے گئے، ماں پلٹ کر انتظار کرتی رہی، اور کبھی کبھی ایک خون آلود پیراہن چہرے پر ڈال کر آواز دیتی تھی، سکینہ بیٹے تو باپ کو پیارے ہوتے ہیں، بیٹیاں ماؤں قدم بھرتی ہیں نا، حسین کے پاس تو اب تک سوئیں گے، لیے تم نے ماں کا پہلو خالی کرتے وقت نہیں سوچا، ماں کسے پہلو میں بٹھائے گی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون، نسألک اللہ و نتوک بسمک العظیم العظم العزل جل الاکرم، اللهم ان يسلك بحق فاطمة وابيها وبعلها وبنيها وسر المستودعين فيها ان تصلي على محمد وعلى محمد۔ پروردگار تجھے واسطہ اس باب الحوائج کربلا کا، تجھے واسطہ حسین کے اس چشمہ کا، تجھے واسطہ اس عبداللہ رضی کا، پروردگار تجھے واسطہ اس خون ناحق کا، تجھے واسطہ اس دم مظلوم کا، پروردگار بحق محمد وعلى محمد ہماری سب سے بڑی حاجت، ہمارے ولی کے ظہور میں تعجیل فرما۔ یا رب الحسین اشفی صدر الحسین بظہور الحجہ، پروردگارا ہمارے عزاداران ابا عبداللہ کی جان مال ناموس کی حفاظت فرما، پروردگارا ہمارے پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عاجلہ کامل عطا فرما، ہماری ایک بہت ہی قابل احترام دوست ذاکر اہل بیت ہے، ان کا پوتا بیمار ہے، تجھے عبداللہ رضی کا واسطہ، کم سن بچہ ہے، بہت چھوٹا بچہ ہے، پروردگارا ہماری اس دوست کی جو سادات کرام سے بھی ہیں، پروردگارا ان کے اس پوتے کو شفائے عاجل و کامل عطا فرما، پروردگارا ہمیں ہمارے والدین کے لیے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے واقعات و صالحات میں سے قرار دے، ہمیں دنیا میں اہل بیت کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، پروردگارا اس طفل رضی کے صدقے میں اس اجلے جھولے کا واسطہ دے کر دعا کرتی ہیں، جتنی مومنین اور مومنات اولاد کی طلبگار ہیں، محمد والے محمد کے صدقے میں ان اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما، پروردگارہ تجھے واسطہ میرے باپ کی مسترب ممتا کا کہ جو اس خون آلود پیراہن کو دیکھ کر سکینہ کو یاد کرتی تھی، پروردگارہ وہ مائیں جو اپنی اولاد کی کسی بھی پریشانی میں اترے ہیں، کسی بھی پریشانی میں اترے ہیں، پروردگارہ ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما، پروردگارہ ہمارے مرحوم والدین کو، میں اپنے خصوصیت سے اپنے مرحوم والدین کے لیے اور مرحومین مد نظر کو کے لیے خصوصی طور پر دعا کرتی ہوں پروردگارہ، اور عمومی طور پر جمیع مومنین و مومنات کے ارواح، ان کے مرحومین پروردگارہ کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، پروردگارہ ان کی قبروں کو بہشت برزخی کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دے، پروردگارہ جن کے والدین زندہ ہیں انہیں عافیت کی نعمت سے مالا مال فرما، اور جن کے دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں پر اپنی رحمت مغفرت اور کرم کی بارش کو نازل فرما، پروردگار اس محرم کو ہماری زندگی کا آخری محرم قرار نہ دے، پروردگار اس محرم میں ہمیں ان کاموں سے بچنے کی توفیق دے جو قلب ناظرین سیدہ کو ہم سے رنجور یا ہم سے غمزدہ کر دے، پروردگارہ ہماری ان عزاداریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔